الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة آل عمران أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يُنفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم وفقنا لما تحب وترضى وتقبل منا فانك انت السميع العليم آمین یا رب العالمین۔ محترم حضرات و معزز خواتین، الحمدللہ ان خطبات جمعہ میں جو موضوع زیر بحث ہے وہ ہے رذائل اخلاق، یعنی اخلاق، ایسے اخلاق کے جو ناپسندیدہ ہوں، انسان کے کردار میں ایسے اعمال اور اخلاق کے جو انسان کو ناپسندیدہ بنا دیں اللہ کی نگاہ میں بھی اور بندوں کی نگاہ میں بھی، وہ چیزیں کہ جو اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہیں، وہ چیزیں جو انسان کو ناپسندیدہ بنا دیتی ہیں وہ کہلاتے ہیں رذائل اخلاق۔ پس منظر ان خطبات ان جمعہ کا یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جو مقصد بعثت ہم نے سمجھا، اور ہم نے یہ بھی سمجھا کہ ایک اجتماعیت کی ضرورت ہے، جماعت کی ضرورت ہے کہ جو اللہ کے دین کو غالب کرے، تو وہ اجتماعیت، وہ جماعت جو دین کو غالب کرنا چاہتی ہے اور غلبہ دین کی جدوجہد کرنا چاہتی ہے، اس کے لوگوں، اس کے جو جماعت کے جو افراد ہوں ان کا کردار کیسا ہونا چاہیے، اخلاق کیسا ہونا چاہیے۔ تو اس حوالے سے یہ بات سمجھی ہم نے کہ پہلے ہم ان چیزوں کا تذکرہ کر رہے ہیں کہ جو انتہائی ناپسندیدہ ہیں کسی بھی شخص کے اخلاق و کردار میں، اگر وہ چیزیں شامل ہو جائیں تو وہ دنیا میں بھی ناپسندیدہ قرار پاتا ہے اور اللہ کی نگاہ میں بھی، لہذا وہ انقلابی، وہ لوگ کے جو انقلاب برپا کرنا چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں پوری دنیا میں اللہ کا دین غالب ہو جائے، ان کو سب سے پہلے اپنے اخلاق اور اپنے کردار اور اپنے معاملات کو درست کرنا ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو انقلاب برپا کیا اس میں سب سے پہلے افراد کی تیاری کی، افراد کے اخلاق و کردار کو درست کیا، اور ان میں خاص طور پر جو بری عادتیں تھیں، رذائل اخلاق تھے، وہ ان کو دور کیا ان سے، اور پھر رذائل اخلاق کے بجائے اخلاق جلیلہ، اخلاق جمیلہ وہ ان کے اندر پیدا کیے۔ سچائی ہے، دیانت داری ہے، ایفا عہد ہے، کمٹمنٹ ہے، یہ چیزیں ہیں، انشاءاللہ اس پر بھی ہم بات کریں گے۔ آج جس موضوع پر گفتگو کرنے کا ارادہ ہے، نمبر ایک حسد اور نمبر دو غصہ، کینہ، بغض، عداوت، یہ چیزیں وہ ہوتی ہیں کہ جو انسان کو ناپسندیدہ بنا دیتی ہیں۔ تو خاص طور پر یہ جو جذبات ہوتے ہیں یہ بعض اوقات بڑے پسندیدہ ہوتے ہیں، محبت ایک جذبہ ہے، غصہ آنا ایک جذبہ ہے، اچھی بات ہے غصہ آنا چاہیے، لیکن غصہ کب آنا چاہیے، اس کا اظہار کیسے ہونا چاہیے، جناب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی غصہ آتا تھا، اس کا وہ اظہار کیسے کرتے تھے، صحابہ کرام کو بھی غصہ آتا تھا، اس کا اظہار وہ کیسے کرتے تھے، یہ ہے جو ہمارے لیے جو رول ماڈل ہے۔ تو بہرحال یہ اخلاق رذیلہ ہیں جس سے شعوری طور پر ہم سب کو اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اس میں ایک بہت زیادہ ناپسندیدہ عمل غصہ ہے۔ غصہ اگر بے جا ہو یا حد سے زیادہ ہو تو وہ انسان کو اپنوں کے نزدیک بھی اور غیروں کے نزدیک بھی ناپسندیدہ بنا دیتا ہے۔ لہذا یہ جو چند آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں، یہ سورہ آل عمران کا بہت ہی پیارا مقام ہے جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پسندیدہ بندوں کی صفات بیان ہو رہی ہیں۔ یہ بالکل ویسا ہی ہے جیسے سورۃ البقرہ میں شروع میں آیا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، تو ہدایت ہے متقین کے لیے۔ اب متقین کی پانچ صفات وہاں پر بیان ہوئی، الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناهم ينفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ہم یوقنون اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون۔ بڑی زبردست آیات ہیں سورۃ البقرہ کے بالکل شروع میں، بالکل اسی طرح یہاں پر بھی اللہ پاک نے اپنے پسندیدہ بندوں کی کچھ صفات کا تذکرہ کیا ہے۔ تو دعا کر لیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ کے جو پسندیدہ بندوں کی صفات رب نے اپنے کلام میں بیان کی ہیں اللہ پاک ہمارے اندر بھی وہ پیدا فرما دے۔ پہلی بات ارشاد فرمائی، وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ، اور جلدی کرو، دوڑو اپنے رب کی مغفرت حاصل کرنے کے لیے، جلدی کرو اپنے رب کی مغفرت کی طرف۔ وَجَنَّتِنْ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، اور اس جنت کے حصول کے لیے، اس جنت کے حصول کے لیے جس کا عرض، جس کی چوڑائی، السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، زمین اور آسمانوں جتنی ہے۔ اب یہ بات سمجھانے کے لیے اللہ پاک نے ارشاد تو فرما دی، لیکن حقیقت یہ کہ ہم سمجھ نہیں سکتے زمین اور آسمان کی چوڑائی کا ہم کیا اندازہ لگائیں گے، لیکن یہاں سے اشارہ کیا گیا اس جنت کے حصول کے لیے جلدی کرو، دوڑو، لپکو، کمپیٹ کرو جس کی چوڑائی آسمان اور زمین کے برابر ہے۔ عدت للمتقین، اور وہ تیار کی گئی ہے، تیار کی گئی ہے، لیکن کس کے لیے؟ للمتقین، متقین کے لیے۔ تو اللہ سے دعا کر لیں پھر کہ اللہ پاک ہمیں اس عظیم اور شاندار جنت کے لیے جو رب نے اپنے متقین بندوں کے لیے تیار کی ہے، ہمیں بھی اس کے لیے کوالیفائی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جنت محض خواہشات سے نہیں ملے گی، اس کے لیے ایک بڑا زبردست امتحان دینا ہوگا، جیسے سی ایس ایس کا ایگزام ہوتا ہے باقاعدہ، بڑی محنت ہوتی ہے، ڈاکٹر بنتا ہے، کوئی پی ایچ ڈی کرتا ہے وغیرہ وغیرہ، یہ سارے کے سارے اچیومنٹس ہوتی ہیں لیکن محنت سے ہوتی ہے، مشقت ہوتی ہے، جان قربان کرتے ہیں، وقت لگتا ہے، صلاحیت لگتی ہے، تب کہیں جا کر کوئی نہ کوئی عہدہ حاصل ہوتا ہے۔ تو اسی طرح جنت، جنت محض خواہشات سے حاصل نہیں ہوگی، جیسے میں نے عرض کیا، اس کے لیے محنت، اور محنت کے لیے یہاں پر پہلی بات کیا بیان فرمائی، وَسَارِعُوا، سرعت عربی زبان میں کہتے ہیں کسی کام میں جلدی کرنا۔ ویسے جلد بازی کوئی پسندیدہ کام نہیں ہے، لیکن نیکی کے کاموں میں اس کو ڈیلے نہ کرو، نیکی کے کاموں میں جتنے جلدی ہو سکے نیکی کا کام کرو۔ مثال میں عرض کر دیتا ہوں، ہم عام طور پر حج کرنے کب جاتے ہیں؟ ہندوستان پاکستان کے لوگ عام طور پر رجحان یہ ہے کہ حج کرنے جاتے ہیں اپنے انتہائی بڑھاپے میں، اور ارادہ یہی ہوتا ہے کہ ابھی تو بہت ٹائم پڑا ہے، پھر آخر وقت میں حج کر لیں گے۔ بہت سارے اس کے فائدے بھی ہیں، آخری وقت میں حج کرنے کا فائدہ بہرحال یہ بھی ہوتا ہے کہ انسان کے ساری زندگی کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، لیکن کس نے بڑھاپا دیکھا؟ اب میں سے کوئی گارنٹی لے سکتا ہے کہ ہمارا پاس بڑھاپا آئے گا؟ اگر حج فرض ہے، ابھی فرض ہے، تو فوری طور پر حج کرنا، حج کے لیے اپنے ول کا اظہار کرنا، خاص طور پر حج کے فارم وغیرہ بھرنا، یہ ضروری ہے۔ تو جلدی کرو نیکی کے کاموں میں مغفرت حاصل کرنے کے لیے۔ اسی طرح نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، دین کا کام ہے، انفاق فی سبیل اللہ ہے، اس میں ڈیلے نہ کرو کہ ابھی نہیں، بعد میں دے دوں گا۔ بعد میں تو پھر انسان کا بات تو آتی نہیں ہے، اور عام طور پر شیطان جو ہے دوسرے کاموں میں پھر وہ پیسہ خرچ کرا دیتا ہے اور اللہ کے راہ میں خرچ نہیں ہو پاتا۔ تو عقل مندی کیا ہے؟ جلدی اگر کسی نیکی کا ارادہ کیا ہے انسان نے، تو اس کو فوری طور پر کر بیٹھو۔ اور ارادے کی نیکی کے پر یہ بات بھی نوٹ کر لیجیے، حدیث میں آتا ہے کہ جب انسان کسی کام کا ارادہ کرتا ہے نیکی کا، تو نیکی لکھ لی جاتی ہے، جب وہ کام کر لیتا ہے بالفعل تو 10 گنا اس کو بڑھا دیا جاتا ہے۔ تو ہمارے دین میں تو اللہ پاک نے یہ سہولت بھی رکھی ہے، لیکن ڈیلے نہ کرو، ڈیلے کرنے سے شیطان کی طرف سے انسان کو دھوکہ دیا جاتا ہے، اور بالآخر انسان اس ٹریپ میں آ جاتا ہے کہ ابھی بڑا ٹائم پڑا ہے۔ تو ساری الى مغفرت من ربکم، جلدی کرو اپنے رب کی مغفرت حاصل کرنے کے لیے اور اس جنت کے حصول کے لیے. میں یہاں پر آپ سے گزارش بھی کروں گا کہ ایک دن میں ہم نے کتنی مرتبہ، 24 گھنٹے میں کتنی مرتبہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے جنت کا سوال کرتے ہیں. اس کا ذرا جائزہ لیجئے گا، آج رات سوتے وقت جائزہ لیں کتنا یقین ہے ہمیں جنت پر. اور ارشاد فرمایا رب کائنات نے، وہ جنت تیار کی گئی ہے، اعدت للمتقین، تیار کی گئی. حدیث میں الفاظ آتے ہیں کہ جنت کو روزانہ رب کائنات حکم دیتا ہے کہ وہ مزین ہو، تزئین اور آرائش، جس طرح کہ ڈیکوریٹ کیا جاتا ہے باقاعدہ. کوئی مہمان آنے والا ہو تو گھر کی صفائیاں ہوتی ہیں اور اس کو بہتر انداز میں پریزنٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہوتی ہے، ایک نیچرل چیز ہے. تو رب کائنات اس جنت کو حکم دیتا ہے کہ وہ روزانہ تزئین اور آرائش کرتی ہے، اور بالآخر وہ دن آئے گا کہ اللہ کے محبوب بن جائے جب جنت میں داخل ہوں گے تو وہ اپنی انتہائی رانائیوں کے ساتھ ایکسپوز ہوگی اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ حکم دے گا اہل جنت کو جنت میں داخلے کے لیے. تو بہرحال اس کی خواہش تو ہمیں کرنی چاہیے، اس کے لیے جذبہ بھی ہونا چاہیے، لیکن اس کے لیے محنت بھی ضروری ہے. جس طرح کسی بڑا خوبصورت شعر ہے، جنت تیری پنہا ہے تیرے خون جگر میں، اے کوش اے پیکر گل، اے پیکر گل کوشش پہم کی جزا دے. تو مسلسل کوشش کرنے سے بہرحال جنت ملے گی. اب آئیے ذرا اہل جنت متقین کی کچھ صفات کا تذکرہ کیا جا رہا ہے. نمبر ایک، الذین ينفقون فی السراء والضراء، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو خرچ کرتے ہیں، ہر حال میں خرچ کرتے ہیں، یعنی خوشی میں بھی خرچ کرتے ہیں اور تکلیف میں بھی خرچ کرتے ہیں. اچھے حالات ہوں تو بہرحال اللہ کو یاد کرنے والا کبھی بھی اللہ تعالیٰ کے بندوں کو نہیں بھول سکتا، نیکی کے کاموں میں، بھلائی کے کاموں میں خرچ کرتے ہیں. لیکن بعض اوقات حالات اچھے نہیں ہوتے، فائنینشل کرائسس میں ہوتا ہے بندہ، یا خود بیمار ہو جائے، خود پرابلم میں ہو، اس کے باوجود وہ خرچ کرنے والے ہوتے ہیں. تو یہ ہے اصل میں کہ اچھائی میں، اچھے وقت، بہتر حالات میں، ویل آف ہیں تب تو خرچ کرتے ہی ہیں، لیکن جب تکلیف آ جائے، ضرر آ جائے، پریشانی آ جائے، فائنینشل کرائسس آ جائے، تو ہم نے بزرگوں سے سنا ہے کہ جب فائنینشل کرائسس آئے تو اور زیادہ صدقہ خیرات کرنا چاہیے، کیونکہ صدقہ خیرات انسان کو اس تباہی سے، برائی سے، نافرمانی سے، بری موت سے بچاتا ہے. اور صحابہ کا عمل یہی تھا، اکثر و بیشتر صحابہ کرام چاہے فقر فاقہ میں ہو تب بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرتے تھے. تو بہرحال پہلی صفت خرچ کرنا، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، چاہے تکلیف میں ہو یا اچھے حالات میں ہو. والکاظمین الغیظ، اور کاظم ہوتے ہیں، دبا لینے والے ہوتے ہیں غیظ کو. الغیظ یہاں پر لفظ آیا غصے کے لیے، جو آج میں نے اس کیا تھا، اس پر بات کریں گے. تو والکاظمین الغیظ، اور یہ وہ لوگ ہیں جو غصے کو پی جانے والے ہوتے ہیں. شریعت اسلامی میں واحد حرام شے جس کو پینے کا حکم ہے کون سی ہے؟ اسے بعض اوقات لوگ پریشان ہو جاتے ہیں کہ یہ کیا سوال کیا آپ نے. شریعت اسلامی کسی حرام چیز کو بھی پینے کا حکم دیتی ہے، تو حرام شے کو پینے کا حکم کون سی حرام شے؟ غصہ حرام ہے نا، ناجائز غصہ، بیجا غصہ. غصہ آنا چاہیے، ابھی میں اس پہ بات کروں گا انشاءاللہ، لیکن ناجائز آ رہا ہو، بیجا آ رہا ہو، تو یہ حرام قرار دیا گیا، کیونکہ انسان اس حالت میں بہت ساری بیوقوفیاں کرتا ہے. غصہ اگر آپے سے باہر ہو جائے تو انسان بہت سارے بیوقوفیاں کرتا ہے، جس کا تذکرہ ابھی میں کروں گا. تو اللہ کے پسندیدہ بندے وہ ہیں، والکاظمین الغیظ، جو اپنے غصے کو پی جانے والے ہوتے ہیں، غصے کو دبانے والے. والعافین عن الناس، اور نہ صرف یہ کہ غصے کو پی جاتے ہیں، دبا لیتے ہیں، بلکہ لوگوں کو بھی معاف کرنے والے ہوتے ہیں. واللہ یحب المحسنین، اور اللہ تعالیٰ ایسے ہی احسان کرنے والوں کو، ایسے ہی کام کو بڑی خوبصورتی سے کرنے والوں سے محبت کرتا ہے. اللہ سے دعا کرے اللہ پاک ہمارے اندر بھی صفت عطا فرما دے. غصے کو پی جانا، آخر میں نے اس کی ایسی پہ بات کروں گا، پہلے پوری آیت مبارکہ سن لیجیے. فرمایا والذین اذا فعلوا فاحشۃ، اور یہ اللہ والے متقین وہ ہیں کہ جب یہ کوئی کھلم کھلا گناہ کر لیتے ہیں، فاحشتن بے حیائی کا کام، کوئی ایسا بڑا گناہ کر لیتے ہیں، او ظلموا انفسہم، یا اپنے اوپر ظلم کر لیتے ہیں، کوئی گناہ کا کام کر لیا، کوئی نافرمانی ہو گئی، ذکر اللہ، تو ان کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ فوراً اللہ کو یاد کرتے ہیں. غلطی، کوتاہی، گناہ انسان سے ہوتا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، کل بنی آدم خطاؤن، آدم کے تمام ہی بیٹے خطاکار ہو سکتے ہیں، لیکن خیر الخطائین توابون، ان خطاکاروں میں سب سے بہترین وہ ہیں جو اللہ کو یاد کر کے توبہ کر لیں. تو گویا ایک اور نقطہ سمجھ میں آیا کہ اللہ والوں سے متقین سے بھی غلطی کوتاہی گناہ ہو سکتا ہے. صرف پیغمبر وہ ہوتے ہیں کہ جو معصوم علی الخطا ہوتے ہیں, باقی کسی سے بھی کوئی غلطی ہو سکتی ہے. جذبات میں کوئی غصے میں آ کر کوئی ایسی کیفیت طاری ہوئی جس کی وجہ سے بہرحال غلطی ہو گئی, یا کوئی گناہ کا کام ہو گیا, تو بہرحال جب کوئی گناہ کا کام ہو یا کوئی ان پر اپنے اوپر ظلم کر لے, ذکر اللہ فاستغفروا لذنوبہم, اور ان کی بڑی پیاری صفت یہ ہے کہ فوراً اللہ کو یاد کر کے اپنے گناہوں پر استغفار کرتے ہیں, ندامت کے ساتھ شرمندگی ساتھ اللہ سبحانہ وتعالی کی جناب میں معافی مانگتے ہیں. وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ, اور یہ بات بھی بڑی اہم ہے کہ ہمارے گناہوں کو معاف کرنے والا اللہ کے سوا کوئی بھی نہیں. کون ہے تمہارے گناہوں کو تمہاری بخشش کرنے والا اللہ سبحانہ وتعالی کے سوا؟ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ, کون ہے جو معاف کرنے والا ہے گناہوں کو اللہ کے سوا؟ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ, اور وہ اس کام پر جو ان سے غلطی ہوئی تھی, کوتاہی ہوئی تھی, غلطی ہو گئی کسی بھی وجہ سے, اس پر اصرار نہیں کرتے, ڈٹ نہیں جاتے, اس کے لیے جسٹیفیکیشن نہیں دے رہے ہوتے, بلکہ فوراً ہی وہ توبہ کرتے ہیں. وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ, جان لیتے ہیں کہ ہاں ہم سے غلطی ہوئی ہے, سود پر ہم نے قرض لے لیا تھا کسی وجہ سے, لیکن بتایا گیا, سمجھایا گیا کہ سود حرام ہے, اور اتنا بڑا حرام کہ اللہ اس کے رسول کے خلاف اعلان جنگ ہے, اپنی ماں سے زنا کرنے کے برابر, اللہ اکبر, 70واں گناہ, ای سروہا, حدیث میں آیا کہ سود کے 70 درجے ہیں, اور سب سے ہلکا درجہ یہ ہے کہ کوئی شخص اپنی ماں کے ساتھ زنا کرے. ایسی حدیثیں سننے کے بعد رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں بندے کے, اور وہ توبہ کرتا ہے, اللہ مجھے معاف کر دے, مجھے معلوم نہیں تھا. تو یاد رکھیے, گناہ پر ندامت کے ساتھ, شرمندگی کے ساتھ اگر توبہ کریں, سچی توبہ, تو رب کائنات فرماتا ہے اللہ پاک سارے گناہوں کو معاف فرمانے والا. وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ, اُولَٰئِكَ جَزَاؤُهُمْ مَغْفِرَةٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَجَنَّاتٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا, یہ وہ لوگ ہیں, خوش نصیب لوگ, کہ ان کا بدلہ, ان کی جزا مغفرت ہے ان کے رب کی طرف سے, اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف فرمائے گا, اور ایسے باغات ہیں, وَجَنَّاتٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ, ایسے باغات ہیں کہ جن کے دامن میں نہریں جاری ہیں. ریزیڈینشن گارڈنز کا ایک تصور اپنے ذہن میں لے کر آئی ہے کہ جو رہنے کے قابل باغات ہوں, جس میں ران رہنے کو, کھانے کو, پینے کو, دنیا بھر کی نعمتیں اللہ پاک نے جمع کی ہیں. تو جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا فنعم اجر العاملین, اور کیا ہی بہترین بدلہ ہے عمل کرنے والوں کے لیے. فنعم اجر عاملین, صرف خواہشات کرنے والے نہیں, عمل کرنے والے. تو جنتیوں کے کچھ اعمال کا تذکرہ میں نے آپ کے سامنے کر دیا ہے, خرچ کرتے ہیں اللہ کے راہ میں, خوشی کے عالم میں بھی جب فائنینشل سٹرونگ ہو, ساؤنڈ ہو, تب بھی خرچ کرتے ہیں, اور فائنینشل کرائسس میں ہو تب بھی خرچ کرتے ہیں, غصے کو پی جانے والے. لہذا آج جو رضائل اخلاق میں جس بات پر فوکس کرنا ہے وہ ہے غصہ. تو پہلی بات نوٹ کیجئے کہ غصہ ایک جذبہ ہے, آنا چاہیے نہیں آنا چاہیے؟ آنا چاہیے. کب کب آنا چاہیے؟ اب یہ کب پر سوال بڑا ہے. میں ہمارے تو ہمارے عام طور پر غصہ آتا ہے ہمیں, میں مثال سمجھا رہا تھا ہوں آپ کو, سمجھاتا ہوں مثال کے بعد, اوقات بعد سمجھانے کے لیے مثال دی جاتی ہے, لیکن لگتا ہے ہماری مثال بیان ہو رہی ہے. ہمیں عام طور پر غصہ آتا ہے کہ جب بہت قیمتی گلاس جو ہم نے بڑی پیسے دے کر منگوایا, اور ہمارا اپنا بچہ, معصوم بچہ, اس کو گرا کر توڑ دے, تو گلاس ٹوٹنے پہ بڑی شدید غصہ آتا ہے, اور بعض اوقات اتنا غصہ آتا ہے کہ اپنے ہی معصوم بچے کو تھپڑ مار دیا جاتا ہے. ایسے ہی ہوتا ہے نا, بعض اوقات ایسا ہوتا ہے, نئی گاڑی آئی, ابھی لطیفہ ہے لیکن سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں, بات سمجھ میں آ جائے گی. ایک نئی گاڑی لے کر آئے ایک صاحب, اور آ کر انہوں نے جیسے اپنے اپارٹمنٹ کے سامنے کھڑی کی, ان کا معصوم بچہ اوپر سے دیکھ رہا تھا. وہ معصوم بچہ نیچے اترا, بابا اوپر گئے امی جان سے, جو اس کی بچے کی امی تھی, اسے اپریسیشن لینے کے لیے. لیکن جب وہ بچہ نیچے اترا تو اتنی نئی گاڑی دیکھ کر اس کو بڑی خوشی ہوئی. اس نے مارکر نکالا, اور مارکر بھی کون سا, جو اریزیبل ہوتا ہے, بورڈ مارکر ہوتا ہے نا, وہ لے کر آیا اور ونڈ اسکرین پر کچھ لکھنے لگا. اور ونڈ اسکرین پر اس نے لکھا, جو بھی لکھا وہ میں بعد میں بتاؤں گا, لیکن جیسے ہی اس نے لکھ رہا تھا, وہ بابا جان اوپر سے دیکھ رہے ہیں, بچہ کیا کر رہا ہے, نئی گاڑی کو خراب کر رہا ہے. اوپر سے نیچے آیا اور زوردار تھپڑ لگایا بچے کو, وہ روتا ہوا چلا گیا. لیکن جب ونڈ اسکرین دیکھی تو وہاں لکھا ہوا تھا, آئی لو مائی ڈیڈی. بعد میں افسوس ہو رہا کہ یہ کیا کیا میں نے, اور وہ بھی ریز میں لے, آسانی سے ریز ہو جائے گا. لیکن انسان بعض اوقات اتنا جذباتی, اتنا کمیٹڈ ہو جاتا ہے کہ اپنے لوگوں کو نقصان پہنچاتا ہے, اب اگلا سوال یہ ہے کہ عام طور پر جو ہماری آبزرویشن ہے، 100 میں اگر 100 طلاقیں اگر ہوئی ہیں تو 90% لوگ، ایون 90% لوگ آ کر کیا بتا رہے ہوتے ہیں؟ طلاق کب دی؟ مولوی صاحب کو جب سٹیٹمنٹ دے رہے ہوتے ہیں طلاق دے دی، تو مولوی صاحب پہلا سوال کیا کرتے ہیں؟ ہوش و آواز میں دی تھی؟ ہاں ہاں ہوش و آواز میں دی تھی، ذرا غصہ آ گیا تھا، غصے میں اپنی بیوی کو طلاق دے دی. تو بیوی، مولوی صاحب پوچھتے ہیں کہ خوشی خوشی بھی اپنی بیوی کو طلاق دیتا ہے کہ آج بہت اچھی لگ رہی ہو طلاق دی؟ انسان عام طور پر طلاق دیتا کب ہے؟ یہ بیوقوفیاں کرتا کب ہے؟ بعد میں پتہ چلتا ہے کہ یہ کیا کیا میں نے. پھر وہ اہل حدیث اور حنفیوں کا جو مسئلہ ہے آپس کا، اس کے پیچھے جا رہے ہوتے ہیں. تو غصہ ایک ایسا عمل ہے، ایسا جذبہ ہے جو ایک مثبت جذبہ ہے، آنا چاہیے، لیکن کب؟ جب شریعت کے احکامات ٹوٹ رہے ہوں. جائزہ لیجیے اپنی غیرت کا، اپنے ایمان کا. ہماری آنکھوں کے سامنے جب ہماری مائیں، بیٹیاں، بہنیں بے پردہ گھوم رہی ہوتی ہیں، خدا نہ خواستہ بے حیائی کے مناظر دیکھ رہی ہوتی ہیں، بڑی سی اسکرین لا کے دی ہے اور اس پر فلمیں دیکھ رہی ہیں، ڈرامے دیکھ رہی ہیں، غصہ آتا ہے؟ یا سارا غصہ مسجد میں آ کر لوگوں کو دکھانے کے لیے، بڑا متقی پرہیزگار ہوں، بہت بڑا عالم ہوں؟ یہ غصہ آنا چاہیے اس وقت جب گھر میں شریعت کے احکامات ٹوٹ رہے ہوں. آتا ہے اکثر، وہ بیچتا گھر میں چلتی ہی نہیں، اذان ہوتی ہے تو امی ابو امی جو ہیں یا بچوں کی امی اسی طرح بیگمات کہتی ہیں وہ آپ کی اذان کا وقت ہو گیا، آپ جائیے نماز پڑھیے. شادی کے موقع پر عام طور پر کس کی چلتی ہے گھر میں؟ برانی منائیے، ذرا فیکٹ آف دا گراؤنڈ عرض کر رہا ہوں، بڑی تلخ باتیں ہیں. دیندار لوگ اکثر و بیشتر اپنے گھر میں نہیں چلا پاتے اور ان کی بیگمات کی باتیں چل رہی ہوتی ہیں شادی کے موقع پر، ساری بےہودہ رسومات ہوتی ہیں اور ان سے پوچھا جائے کہ بھائی یہ کیا ہے، کیا کریں گھر میں چلتی نہیں کیا؟ تو بھائی اگر گھر میں نہیں چلتی تو باہر بھی نہ چلاؤ، باہر بھی اپنا وہی سٹیٹمنٹ رکھو کہ جو سب کے لیے ہے. تو غصہ آنا چاہیے، لیکن کب؟ جب شریعت کے احکامات ٹوٹ رہے ہوں، جب نافرمانیاں کھلم کھلا ہو رہی ہوں. کتنے پرسنٹ لوگ ہیں جن کا خون کھولتا ہے اس بات پر کہ ہمارے ملک میں سودی نظام چل رہا ہے. جائزہ لیں اپنا، نظام پورا کا پورا سودی ہے اور ہم خانقاہوں بیٹھے ہیں، ہم مساجد میں بیٹھے ہیں، اللہ کے نعرے لگا رہے ہوں، اللہ اکبر کہہ رہے ہوں. شیطان اکبر اس وقت پوری پارلیمنٹ میں ہے. پارلیمانی نظام میں کس کو بڑا مانا جاتا ہے؟ اپنے آپ سے سوال کیجئے، پارلیمنٹ میں کتنے پرسنٹ لوگ، 50% لوگ اگر قانون سازی کر دیں آپ کے ملک میں تو شریعت کے احکامات کی دھجیاں اٹھاڑی جا رہی ہوں، لیکن وہ وہاں پر قانون بن جائے گا. حقوق نسواں بل آپ کی پارلیمنٹ سے پاس ہوا جس کو تمام علماء کرام نے مخالفت کی کہ یہ زنا بل ہے، زنا کا پارلیمنٹ میں جو پاس دیا گیا ہے، باقاعدہ قانون سازی ہوئی. کتنے پرسنٹ لوگوں کو غصہ آیا، کتنے پرسنٹ لوگوں کو غصہ آیا کہ ہمارے ملک میں زنا کے حوالے سے قانون سازی ہو رہی ہے، سود چل رہا ہے، بے حیائی چل رہی ہے، فحاشی چل رہی ہے اور ہمیں احساس ہی نہیں. کتنا حسین فریب ہے جو کھا رہے ہیں ہم، باطل کے اقتدار میں تقوی کی آرزو، کتنا حسین فریم ہے جو کھا رہے ہیں ہم. تو بہرحال ہم اپنے آپ کو متقی پرہیزگار سمجھتے رہیں، رب کائنات کے نزدیک متقی پرہیزگار وہ لوگ ہیں جو شریعت کے نفاذ کی جدوجہد کر رہے ہوں، شریعت اسلامی کو نافذ کرنے کے لیے اپنا تن من دھن لگا رہے ہوں. صحابہ کرام کا کردار، اخلاق، معاملات کو دیکھیں تو بڑی حیرت ہوتی ہے کہ کیسے لوگ تھے یہ، کیسے انہوں نے دین کے لیے اپنی قربانیاں دیں اور آج ہم کیا کر رہے ہیں، ہم کہاں کھڑے ہیں. تو غصہ آنا چاہیے، لیکن اس وقت جب رب کائنات کی نافرمانی ہو رہی ہو، شریعت کے احکامات توڑے جا رہے ہوں. تو بہرحال غصہ جیسے میں نے عرض کیا پیغمبر کو بھی آتا تھا علیہ الصلوۃ والسلام. بہت ساری روایات میں آپ کو ملے گا کہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے کوئی ایسا عمل ہوتا جو آپ کو پسند نہیں آتا، آپ کا چہرہ انور سرخ ہو جایا کرتا تھا، لیکن کبھی بھی زبان سے آپ نے الفاظ نہیں کہے، کسی کو برا کہا ہو، کسی کو گالی بکی ہو، معاذ اللہ، لیکن غصے کا اظہار آپ فرماتے تھے، آپ کی آنکھوں سے، آپ کے چہرے سے پتہ چلتا تھا کہ آپ کو یہ بات ناپسند ہے. ایک مرتبہ ایک بدو نے آ کر کوئی ایسا عمل کیا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت ناپسند آیا، آپ کا چہرہ سرخ ہونا شروع ہو گیا. سیدنا عمر فاروق فرمانے لگے، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا، میں راضی ہوں اللہ کو رب مان کر، دین اسلام کو دین مان کر، اور محمد علیہ الصلوۃ والسلام کو نبی مان کر. اشارہ اس بات کا تھا جب نبی مان لیا، رب کو مان لیا، تو اب یہ گستاخی نہ کرو. یہ گستاخی کرنا جناب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں. بہرحال اللہ کے نبی کو بھی غصہ آتا تھا، آپ کا چہرہ انور سرخ ہو جایا کرتا تھا، لیکن زبان سے کچھ نہیں کہتے تھے. اس زبان کو کنٹرول کر لینا غصے کے وقت، یہی عقل مندی ہے. عام طور پر انسان جذبات میں آ کر، غصے میں آ کر زبان ہی سے وہ الفاظ کہتا ہے جو بعد میں شرمندگی کے باعث بنتے ہیں. تو دعا کریں اللہ پاک ہمیں اپنے غصے کو کنٹرول کرنے کی توفیق عطا فرمائے. صحابہ کرام کی ایسی تربیت کی تھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ صلح حدیبیہ پورا واقعہ پڑھیں تو حیران رہ جائیں گے آپ. 1400 صحابہ کرام حدیبیہ کے مقام پر عمرہ کرنے جا رہے ہیں اور احرام کی حالت میں قانون یہی ہے کہ عمرہ کرنے دیا جائے، نہیں عمرہ کرنے دیا گیا، روک دیا گیا. بلکہ بہت کوشش کی کسی نے، ان لوگوں نے، کہ کسی طرح سے حملہ کر دیں اور جنگ چھڑ جائے. ایسی زبردست تربیت کی تھی نبی کریم نے علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صحابہ کرام کی کہ شدید غصہ دلانے پر بھی، چھیڑ چھاڑ کرنے پر بھی کسی ایک نے جواب نہیں دیا. صلح حدیبیہ کا پورا واقعہ پڑھیں تو بہرحال آپ کو اندازہ ہوگا. جب صلح حدیبیہ ہو گئی، اب یہ بھی ایک دلچسپ واقعہ آپ کو بتا دیتا ہوں، جب صلح ہو گئی تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے، جو غصے کے اعتبار سے بڑے زبردست تھے، وہ اشدہم فی امر اللہ عمر، جیسے ہم پڑھتے ہیں غصے میں، غصے نہیں بلکہ اللہ کے دین میں، اللہ کے دین کے معاملے میں بڑے سخت تھے. تو بہرحال حضرت ابوبکر صدیق سے پوچھتے ہیں اللہ کے، یہ بتائیے کہ ہمیں کیا، ہم حق پہ نہیں ہیں، ہم نے دب کر صلح کیوں کی؟ انہوں نے اتنی ساری شرائط ایسے لکھی ہیں کہ جو بظاہر لگ رہی ہیں کہ ہم دب کے صلح کر رہے ہیں. تو بہرحال نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی ذرا گویا ایسے بات کر لی کہ ہم دب کے صلح کیوں کر رہے ہیں جبکہ ہم حق پر ہیں. تو پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مسکرا کا جواب دیا، اے عمر، میں وہی کچھ کر رہا ہوں جس کا مجھے رب حکم دے رہا ہے. اور بہرحال کر تو لیا، لیکن ساری زندگی بعد میں افسوس رہا، شرمندگی رہی کہ میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ایسے بات کی، مجھے نہیں کرنی چاہیے تھی. تو بہرحال ایسے مثالیں میں اس لیے دے رہا ہوں سمجھانے کے لیے کہ صحابہ کرام کو بھی غصہ آتا تھا. ایک اور واقعہ سن لیجئے، دلچسپ ہے، ایمان افروز بھی ہے. ایک مرتبہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو تحمل میں، برداشت میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ریفلیکشن ہے، حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ ایک محفل میں، آپ نے اپنے دوستوں کو بلایا ہوا تھا کھانے کے لیے اور اپنے غلام کو حکم دیا کھانا لگاؤ. جب وہ کھانا لگانے لگا تو اس کے ہاتھ سے سالن گرا اور ایسا گرا کہ حضرت حسن کے کپڑوں پر آیا، اور آپ کو شدید غصہ آیا یہ دیکھ کر اس نے غلام کی طرف. جیسے ہی آپ نے دیکھا غصے سے، وہ غلام قرآن کا عالم تھا، اس نے فوراً آیت مبارکہ پڑھی، والکاظمین الغیظ، اللہ کے پسندیدہ بندے وہ ہیں جو غصے کو پی جاتے ہیں. فوراً ان کا غصہ جاتا رہا جاتا رہا. اس نے آیت کا اگلا حصہ پڑھ دیا، والعافین عن الناس، صرف غصے کو پیتے ہی نہیں لوگوں کو معاف بھی کر دیتے ہیں. فوراً فرمایا سیدنا حسن نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں نے تمہیں اللہ کی رضا کے لیے معاف کیا. اس نے آیت کا آخری حصہ بھی پڑھ دیا، واللہ یحب المحسنین، اور اللہ تو احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. فوراً فرمایا حضرت حسن نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جاؤ، میں نے تمہیں اللہ کی رضا کے لیے آزاد کیا. یہ ہے وہ طرز عمل صحابہ کا کہ نہ صرف ہی کہ قرآن کا پیکر تھے بلکہ قرآنی آیات جیسی ان کے سامنے پڑھ کر سنائی جاتی تھیں فوراً اس پر ریئیکشن، فوراً رد عمل ہوتا تھا. تو بہرحال غصہ آنا چاہیے، اس کی چند باتیں میں نے عرض کر دی. مجھے بھی غصہ زیادہ آتا ہے، میرے لیے دعا کریں اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے غصے پر کنٹرول کرنے کی توفیق دے. لیکن سچی بات یہ ہے کہ جب شریعت کے احکامات ٹوٹتے ہیں اور نافرمانیاں ہوتی ہیں تو غصہ آنا چاہیے، البتہ اس کا اظہار صحیح طریقے سے کیا جائے، جیسے کہ صحابہ کرام نے کیا. مکے میں کیسا شدید غصہ آتا تھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھیوں کو جب حضرت سمیہ کے ساتھ بے دردی کے ساتھ ظلم و ستم ہو رہا تھا. حضرت سمیہ شہید کر دی گئیں، حضرت یاسر شہید کر دیے گئے، حضرت عمار بن یاسر بری طرح بے دردی کے ساتھ ان کو تشدد کیا گیا. کیا غصہ نہیں آتا ہوگا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو، صحابہ کرام کو؟ غصہ آتا تھا، لیکن حکم کیا تھا؟ اصبروا یا علی یاسر ان موعدکم الجنہ، صبر کرو یاسر کے گھر والوں، تمہارے وعدے کی جگہ جنت ہے. اور ایسا ہی ہوا، صبر کے نتیجے میں انہیں تو جنت مل گئی. لیکن جب بدر کا میدان سجا تو عمار بن یاسر کو نظر آ رہا تھا ان کے باپ کا قاتل. اور اسی طرح اور بھی صحابہ کرام شدید غصے میں تھے بدلہ لینے کے لیے کہ آج موقع ہے ہمارے لیے کہ ہم اپنے بھائیوں کے ساتھ، بہنوں کے ساتھ ہونے والی جو ظلم و زیادتی اس کا بدلہ لیں گے. اور اسی شدت کے ساتھ جو 313 73 لوگوں نے حملہ کیا ہے، آپ کو اندازہ ہونا چاہیے یہ جذبہ تھا، جذبات تھے، ایمانی جذبات تھے کہ 313 73 لوگوں نے 1000 کیل کانٹوں سے لیز جو ابو جہل کا لشکر آیا تھا اس پہ فتح حاصل کی. تو یہ جذبہ پکایا تھا جناب نبی کریم نے صلی اللہ علیہ وسلم. 70 بڑے بڑے سردار جس میں ابو جہل شامل تھا اس کی گردن اتار دی گئی. تو جذبہ, یہ جذبات ضروری ہیں, پازیٹو ہیں, مثبت ہیں, لیکن اس کو پکانا ہوگا, اس کو بدلہ لینے کے حوالے سے موقع فراہم کرنا ہوگا. لیکن جب تک موقع نہ آئے اس سے پہلے بڑا برداشت کرنا ہوگا, بہت تحمل کے ساتھ دین کی دعوت دینی ہوگی. اللہ سے دعا کریں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں تمام اپنے جتنے بھی رذائل اخلاق ہیں, وہ تکبر ہو, وہ غرور ہو, وہ جھوٹ ہو, وہ حسد ہو, وہ کینہ ہو, اسی طرح غصہ ہو, ان باتوں سے ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ محفوظ فرما دے, شعوری طور پر ہمیں ان پر کنٹرول کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور جو پازیٹو مثبت جذبات اللہ پاک نے رکھے ہیں, مسارعات, آگے بڑھنا, کمپیٹ کرنا ایک دوسرے سے جیسے صحابہ کرام کیا کرتے تھے, ان جذبات کو پازیٹیولی کمپٹیشن دین کے لیے, جنت کے لیے, جنت میں اصول کے لیے آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک واقعہ اور سنا دیتا ہوں صحابہ میں سے, کہ جب غزوہ تبوک کا موقع آیا, تبوک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کا مشکل ترین غزوہ کہا جاتا ہے, جس کو جیش اسرا کہا گیا. 30,000 کا لشکر لے کر گئے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سلطنت روما کے خلاف. 2,00,000 کی آؤٹسٹینڈنگ آرمی تھی وہاں پر جو آیا تھا لے کر. تبوک 800 میل کا فاصلہ, بہت مشکل غزوہ, پوری سورۃ توبہ موجود ہے, پڑھ لیجئے. اس موقع پر پہلی مرتبہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نفیر عام دی تھی کہ تمام لوگوں کو جانا ہے اور جس کے پاس جو کچھ بھی ہے وہ اللہ کی راہ میں لگائے. لہذا لوگوں نے خرچ کرنا شروع کیا, انفاق جمع ہو رہا ہے لشکر کی تیاری کے لیے. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے پاس اس وقت مالی اعتبار سے زیادہ پیسے تھے اور میرے دل میں یہ جذبہ پیدا ہوا کہ آج میں ابو بکر سے آگے نکل جاؤں گا. وہ اپنے گھر کا آدھا سامان لے کر آئے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں, اس خواہش کے ساتھ کہ آج میں ابو بکر سے آگے نکلوں گا اور زیادہ خرچ کروں گا اللہ کی راہ میں. لیکن جب پہنچے ہیں تو وہاں دیکھا سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کا پورا سامان لا کر پہلے ہی آ کے دے چکے تھے. اور جب پوچھا اللہ کے نبی نے گھر میں بھی کچھ چھوڑا ہے, تو فرمایا گھر میں اللہ اس کے نبی کا نام چھوڑ کر آیا ہوں, گویا جھاڑو دے کر صاف کر کے سارا مال لے کر آ گئے اور تبوک کے موقع پر پیش کر دیا. اس موقع پر سیدنا عمر فاروق نے فرمایا تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ابو بکر سے آگے نکلنا کسی کے بس کی بات نہیں ہے. سرینڈر کر دیا گویا کہ میں سمجھ رہا تھا آگے نکل, یہ کمپٹیشن, یہ جذبہ تھا صحابہ کرام میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کا. تو کمپٹیشن کا جذبہ, مسارعات, یہ پازیٹو جذبہ ہے, بچوں کے اندر بھی ہوتا ہے کہ ایک نمبر پر کمپیٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو اس جذبے کو موٹیویٹ کریں, آگے بڑھائیں کہ ان کے بچے نے حفظ کیا ہے تو میرا بچہ تو بیکن ہاؤس میں پڑھتا ہے اور بیکن ہاؤس کی فیس وغیرہ وغیرہ, بیکن ہاؤس کو کنڈیم نہیں کر رہا. تو ذرا جائزہ لیجئے ہم کس چیز میں کمپیٹ کر رہے ہیں. ہماری کمپٹیشن دوسری چیزوں میں, صحابہ کرام کی کمپٹیشن ہوتی تھی فلاں بچے نے حفظ کیا, فلاں بچہ عالم بن رہا ہے, تو ہم بھی اسی طرح کریں گے انشاءاللہ. بہرحال تہدی سے نعمت کے طور پر کر رہا ہوں, باخدا کو ریاکاری نہیں, آپ سے جو آڈینس ہے ان سے دعا کی درخواست کے ساتھ ایک بات عرض کر رہا ہوں. میری بیٹی نے بھی حمدی تعالیٰ 11 سال کی عمر میں الحمدللہ قرآن حکیم کا حفظ مکمل کر لیا اللہ کے فضل و کرم سے. لیکن اس نے کمپیٹ کیا, میرے ایک رفیق تھے تنظیم کے, ان کے بچے نے 1 سال کے اندر قرآن حکیم حفظ کیا. تو اس نے وہی کہا تھا بابا میں بھی کر کے دکھاؤں گی, 1 سال میں نہیں کر سکی, 3 سال لگے 4 سال لگے, لیکن الحمدللہ یہ پازیٹو جذبہ بچوں کے اندر, مثبت جذبہ, کہ اگر وہ کوئی خیر کا کام کرتا ہے, دین کا کام کرتا ہے یا کرتی ہے, تو ہم بھی کریں گے اور آگے بڑھ کر کریں. یہ جذبہ ہے جو ہمیں اپنے ساتھیوں میں, اپنے بچوں میں پروموٹ کرنا چاہیے. اللہ پاک ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.